الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. درتجي محمد آل محمد. عزیزان گرامی، ضرورت دین کے عنوان کے تحت گفتگو کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، جس میں آپ کے سامنے وہ سب باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہوں گی. تو جو ایک جملے میں اس بات کو مختصر ترین انداز میں واضح کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ دین کی ضرورت اس لیے ہے کہ انسان مرنے کے بعد جو چیزیں اس کے ساتھ پیش آئیں گی، جن چیزوں کا اسے حساب کتاب دینا ہے، جن چیزوں کی اس دنیا میں ضرورت ہے، اگر دین نہ ہو، دینی قائدین نہ ہو، دینی رہنما نہ ہو، دینی رہبر نہ ہو، تو اس کی سمجھ میں وہ باتیں نہیں آ سکتی. اور دین در حقیقت غیب پر سے پردہ اٹھاتا ہے، وہ غیب کہ جس سے انسان اپنا تعلق پیدا نہیں کر سکتا. صرف اور صرف انبیاء کرام نے اپنا تعلق پیدا کیا، انبیاء کو غیب سے ایک علم عطا ہوتا تھا، انبیاء کا غیب سے ایک تعلق ہوا کرتا تھا، جو انبیاء کے بعد انبیاء کے اوصیاء میں، انبیاء کے خلفاء میں، اور انبیاء جس کو اپنے بعد اپنا جانشین بناتے تھے، وہ علم ان ہستیوں تک آتا تھا. کیوں میں نے یہ عرض کیا؟ سورہ جن میں معروف مشہور معروف آیت ہے کہ پروردگار عالم عالم الغیب ہے، فلا یوسر اعلی غیب ہی احدن اللہ من ارتضا من رسول. اللہ تعالی عالم غیب ہے، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اور اللہ اپنے اس رسول پر علم غیب کو منکشف کرتا ہے، اللہ اپنے اس رسول کو علم غیب عطا کرتا ہے جس رسول سے راضی ہو جائے. تو یقیناً اپنے انبیاء میں جن جن رسولوں سے پروردگار راضی رہا، خوشنود رہا، خوشحال رہا، یہ لفظ سمجھانے کے لیے ہے کہ پروردگار جن سے راضی رہا، پروردگار نے یقیناً ان کو اپنا علم غیب عطا کیا. اب وہ ہستیاں ہمیں غیب کے بارے میں جو باتیں بتلائیں گی وہ حق ہوں گی اور سچ ہوں گی، ہمیں ان کو ماننا پڑے گا. یہ سیدھی سادھی دلیل جو یقیناً آپ حضرات کے سامنے پہلے سے بھی ہوگی، بس ایک بات کو تازہ کرنا ہے. اور آیت نے کہا کہ پروردگار اپنے رسولوں میں جس سے راضی ہو جائے اس کو علم غیب عطا فرما دیتا ہے. تو دیکھیے یہاں پر آیت فرما رہی ہے کہ جس رسول سے راضی ہو جائے، یعنی اللہ جس رسول سے راضی ہو جائے اسے علم غیب عطا فرما دیتا ہے. تو ذرا سوچیے اب ختمی مرتبت کی کیا منزلت ہوگی کہ ہر رسول کے بارے میں تو پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ اپنے جس رسول سے اللہ راضی ہو جائے اسے علم غیب عطا کر دیتا ہے، لیکن جب ختمی مرتبت کی بات آتی ہے تو پروردگار یہ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، حبیب ہم تجھے اتنا دیں گے کہ جس سے تو راضی ہو جائے. تو انبیاء کی دیگر انبیاء اور رسول خدا کا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ یہاں پروردگار عالم نبی کریم کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے عطیہ دے رہا ہے، انعام و اکرام عطا فرما رہا ہے کہ کسی طرح سے حبیب خدا ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو. اسی طرح سے ختمی مرتبہ پیغمبر اکرم راضی ہو جائیں خداوند تبارک و تعالی سے. تو کل تک کی گفتگو یہاں پر آئی تھی کہ پروردگار عالم نے جس انداز سے توبہ قبول کرنے کے طریقوں کو بتلایا، اور مولا کائنات کی وہ حدیث آپ کے سامنے ہوگی کہ مولا نے کہا کہ توبہ استغفار چھ معنی ہے اس کے، یعنی چھ طرح سے استغفار کی جا سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے آخر میں وہ حدیث پڑھی تھی کہ جس میں مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ من احبنا کان معنا یوم القیامہ، جو ہم سے محبت رکھے گا وہ قیامت میں ہمارے ساتھ ہوگا. اور پھر اس کے بعد مولانا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، ولو ان امرئا احب حجرا لحشره الله مع ذلك الحجر، اگر کوئی انسان پتھر سے محبت رکھے خدا اسے اسی پتھر کے ساتھ قیامت میں اٹھائے گا. جب چھٹے امام سے پوچھا گیا محبت کے بارے میں تو مولا نے فرمایا حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے سوا کچھ اور چیز ہے؟ اگر آپ کو مولا کائنات کے ساتھ محشور ہونا ہے تو مولا کائنات کے ساتھ محبت رکھیے، اگر آپ کو کسی پتھر کے ساتھ محشور ہونا ہے تو اسی پتھر کے ساتھ محبت رکھیے. دین محبت کے علاوہ کچھ نہیں. یہ محبت جتنی زیادہ اہل بیت سے ہوتی جائے گی، قربت بڑھتی جائے گی، قیامت میں اتنے درجات بلند ہوتے جائیں گے. حدیث ہے کہ اصبتکم علی الصراط یوم القیامہ اشدکم حبا لمحمد و آل محمد، تم میں سے اس شخص کے قدم سب سے زیادہ پل صراط پر جم کر رہے گا، وہ شخص اس کے قدم سب سے زیادہ جمے رہیں گے پل صراط پر جو سب سے زیادہ محمد و آل محمد سے محبت رکھے گا. بیٹا لگا لو نعرہ، پورا کر لو اپنا نعرہ، کوئی بات نہیں. بسم اللہ،
جنگل پہاڑ کرتے ہیں نعرے علی علی، ہم سب کی مشکل کو حل کرو، مشکل کشا نعرے غیبری
غیبری غیبری.
تو عزیزان گرامی، محبت، اور پھر اس کے بعد میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی جس میں مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ پروردگار نے چار چیزوں کو چار چیزوں میں چھپا کر رکھا ہے. اور پھر اس کے بعد آزاداری کا ثواب، آزاداری کی فضیلت، کہ جس کے آنسو بہنے لگے اس کے رخسار پر، آٹھویں امام نے فرمایا تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب یہاں پر یہ سوال پیش آتا ہے کہ اگر گناہ آزاداری کے ذریعے معاف ہو جائیں گے، اگر آنسو بہے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ نے جو گناہ بھی کیا اگر امام یہ فرمائے کہ معاف ہو جائیں گے، تو پھر ہم نیک عمل کیوں کریں؟ یہ سوال. اچھا، تو اب مجھے بتلائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ، ابھی ہر شخص اپنے امام کے سامنے اپنے امام کو حاضر و ناظر جان کر اس سوال کا جواب اپنے ذہن میں اپنے آپ کو دے، ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ہر دفعہ آزاداری کے بعد کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ تو پچھلے گناہ معاف ہو گئے، آزاداری کے بعد جو ہم نے گناہ کیے وہ کیسے معاف ہوں گے؟ اور اس کے بعد پھر ایک آزاداری کی گریہ کیا، سید الشہداء پر آنسو بہ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں صرف ایک ہی کام ہونا چاہیے تھا کہ سید الشہداء پر آنسو بہائیے، نہ نماز پڑھیے، نہ روزہ رکھیے، نہ دعا کیجئے، نہ حج پر جائیے، نہ صدقہ دیجئے، نہ خیرات کیجئے، صرف سید الشہداء پر آنسو بہاتے رہیے. جب امام فرما رہے ہیں کہ آنسو بہا دیجئے تو آپ بھی آنسو بہائیے، بقیہ دین کے احکام کہاں جائیں گے؟ اگر یہ سوال سمجھ میں آ گیا تو اب مجھے اجازت دیجیے کہ اس کا جواب دوں، اور دو پہلوؤں پر آج گفتگو ہوگی. تو دیکھیے عزیزان گرامی، آنسو بہانا وسیلہ ہے ولایت سے تعلق کا، کہ مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے غم میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. جو مولا نے فرمایا چھٹے امام نے، شیعتنا خلقوا من فاضل طیننا یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے ہیں، جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو یہ غمگین ہوتے ہیں، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں. یعنی آنسو بہانا ایک طریقہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے کہ مولا آپ کے غم میں ہم بھی غمگین ہیں. بس آپ کے غم میں جب ہم غمگین ہیں تو اس نیت کے ساتھ جب آنسو بہے، آنسو بہنا شروع ہوئے، گناہ معاف ہو گئے، جب گناہ معاف ہو گئے تو بقیہ عمل کیوں؟ عزیزان گرامی دیکھیے، یہ گناہ وسیلہ ہے ولایت سے تعلق کا، یہ رونا یہ گریہ وسیلہ ہے ولایت سے تعلق کا. اب اگر کوئی کام ایسا ہو جو اس تعلق کو توڑ دے تو پھر ولایت سے جب تعلق ختم ہو گیا تو اب یہ رونا کسی کام کا نہیں رہے گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ انسان اس قربانی کو درک کرنے کے بعد جب گریہ کرتا ہے تو یہ گریہ کرنا انعام الہی ہے، عطیہ الہی ہے، موہبت الہی ہے. اب خیال رکھے کہ ان آنسوؤں کے ذریعے اس کا جو تعلق اہل بیت سے جڑ چکا ہے کہیں کوئی دوسرا ایسا گناہ نہ کر بیٹھے کہ جو اس تعلق کو توڑ دے، ولایت کے اس تسلسل کو ختم کر دے. مولا کائنات نے وہ جو کہا تھا کہ خدا نے چار چیزوں کو چار چیزوں میں چھپایا ہے، اپنے غضب کو چھپایا ہے، اپنی معصیت میں، اور اپنی خوشی کو چھپایا ہے اپنی اطاعت میں. تو دیکھیے اب یہاں سے شفاعت کا مسئلہ آتا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا جب شفاعت حق ہے، شفاعت حقیقت ہے، تو ہم واجبات کو انجام کیوں دیں، حرام سے کیوں بچے؟ عزیزان گرامی، شفاعت نام ہے ولایت کے اجرا کا، ولایت کے امپلیمنٹیشن کا. مولا کائنات کی نظر کیونکہ غیبی نگاہ ہے، کیونکہ مولا کائنات کے پاس علم غیب ہے، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہمیں دین کی اور دین کے بنائے ہوئے قائد اور رہنما، معصوم رہنما کی ضرورت ہے. مولا کائنات کی غیبی نگاہ یہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارا چاہنے والا نہ جانے کب، کس وقت، کون سا گناہ کر بیٹھے جس کا اس سے ہم سے تعلق ٹوٹ جائے. جب اس کا تعلق ٹوٹ جائے گا تو قیامت میں اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. تو مولا کائنات جو فرما رہے ہیں نا کہ دیکھو گناہ مت کرو، گناہ مت کرو، واجبات کو انجام دو، واجبات کو انجام دو، تو یہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ مولا کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ نہ جانے کون سا گناہ ہمارا چاہنے والا کس وقت، کس حالت میں کر بیٹھے جس کے بعد اس کا ہماری ولایت سے تعلق ٹوٹ جائے. جب ولایت سے تعلق ٹوٹ گیا تو ہماری اور آپ کی مثال اس پتے جیسی ہوگی جو درخت سے ٹوٹ کر گر جائے. اب لاد بہاریں آتی رہے، یہ پتا سبز نہیں ہو سکتا. لاکھ بہاریں آتی رہیں، یہ پتا سبز نہیں ہو سکتا. لیکن اگر یہ پتا کتنا ہی کمزور ہو جائے، کتنی کم غذا ملے، یہ پانی کو کھینچ نہ سکے، پانی کو اس سے اپنی ذات کو سینچ نہ سکے، یہ سورج کی روشنی کی زد پہ نہ رہے، کھاد اس تک نہ پہنچے، غذا اس تک نہ پہنچے، لیکن یہ پتا درخت سے جڑا رہے، یہ پتا درخت سے جڑا رہے، تو امید ہے کہ جب بہار آئے گی تو یہ پتا سبز ہو جائے گا. اسی لیے مولا نے کہا کہ دیکھو کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھنا. وہ اخفا سخطہ فی غضبہ، پروردگار فی معصیتہ، پروردگار نے اپنے غضب کو اپنی معصیت میں چھپایا ہے. دیکھو نہ جانے تم کب کون سا گناہ کر بیٹھو، نہ جانے تم کب کون سا واجب ترک کر بیٹھو کہ جس ترک واجب یا انجام حرام کے ذریعے تمہارا ہماری ولایت سے رابطہ ٹوٹ جائے. شفاعت نام ہے ولایت کے اجرا کا. قیامت میں یہی ولایت جب اجرا ہوگی تو شفاعت کے نام سے سامنے آئے گی. لیکن جس مومن کا دنیا میں ہی رابطہ ٹوٹ چکا ہوگا، وہاں رابطہ جڑے گا تو کیسے جڑے گا؟ شفاعت اگر حق ہے تو کیا مولا کائنات یزید کی شفاعت بھی کروائیں گے؟ کیا شمر کی شفاعت کروائیں گے؟ کیا خولی کی، حرملہ کی شفاعت کروائیں گے؟ کیا عبید اللہ ابن زیاد کی شفاعت کروائیں گے؟ حق ہے مولا کا، کروا سکتے ہیں، بادشاہ ہیں قیامت کے، دنیا اور آخرت کے. لیکن شمر و یزید نے، خولی نے، سنان نے، حرملہ نے کام ایسا کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب سے اپنے رشتے کو توڑ لیا. یہ اس پتے کی طرح ہیں جو درخت سے جدا ہو چکے ہیں. اب لاکھ بہاریں آتی رہے، قیامت میں لاکھ لیوائے حمد علی ابن ابی طالب اپنی ہوا پھیلائے، ان تک ہوا نہیں پہنچ سکتی. کیوں؟ رکاوٹ خود انہوں نے ایجاد کی ہے، رکاوٹ خود انہوں نے پیدا کی ہے. تو اب سمجھ لیجئے، ذرا سن لیجئے کہ گریے کے ذریعے اگر گناہ معاف ہو گئے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ اگلے مرحلے پر جو گناہ کریں تو پھر اس کا اپنا عذاب اور عقاب ہوگا. اور اگر کسی مومن کا کسی نے مال غصب کیا ہے، کسی نے کوئی دوسرا گناہ کیا ہے، تو جب تک وہ مومن معاف نہیں کرے گا اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اب یہاں پر ولایت کیا اپنے کرشمے دکھاتی ہے؟ اگر کوئی مومن اس دنیا سے چلا جائے اور اس کی گردن پر کسی دوسرے مومن کا حق ہو تو اب ولایت یہاں پر کیسے شفاعت کرے گی، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اکثر یہاں پر لوگ، یہاں سے مطلب امام بارگاہ مختلف مجالس کے بعد، پوچھتے ہیں مولانا اتنا زیادہ ثواب، اتنا زیادہ ثواب گریہ سید الشہداء کا. تو اب دو آیتیں سن لیجئے اور گفتگو کو اس کے بعد آگے بڑھاؤں گا. جن حضرات کو تعجب ہوتا ہے نا کہ سید الشہداء پر گریہ کے بعد گناہ معاف کیسے ہوتے ہیں، تو عزیزان گرامی وہ ان دو آیتوں کو سن لیں. یہ بات جن لوگوں کو عجیب لگتی ہے، تعجب خیز لگتی ہے، استعجاب کا باعث ہوتی ہے، ان کی فکر کو جھنجھوڑتی ہے کہ کیسے رونے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس سے زیادہ عجیب آیت قرآن میں ہے، اس سے زیادہ عجیب آیت قرآن میں ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ دو طرح کی آیت قرآن میں ہے، من یعمل، من یؤمن باللہ ہے، وہ یعمل عملا صالحا یکفر عنہ سیئاتہ، سورۃ تغابن، جو اللہ پر ایمان لایا اور جس نے عمل صالح انجام دیا، وہ یعمل صالحا جس نے نیک عمل انجام دیا، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پاک و صاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پاک و صاف کر دیتا ہے. تو یہ بات سامنے کی بات ہے، مشکل بات نہیں ہے جو ایمان لائے اور اس کے بعد نیک عمل کرتا رہے. لیکن ایک مرحلہ اس سے آگے بڑھ کر ہے، جو اس سے زیادہ عجیب مرحلہ ہے، اس سے زیادہ پیچیدہ مرحلہ ہے، عقل انسانی دنگ ہے. وہ انسان جو کہتا ہے کہ میں قرآن کو خود سمجھ لوں گا، وہ آئے اور آ کر جواب دے، وہ جو کہتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن کافی ہے، تو اس آیت کو سمجھائے. جن لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ حسین پر آنسو بہانے کے بعد کس طرح سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے. اس سے زیادہ، کہیں زیادہ عجیب یہ آیت ہے جو میں ابھی پڑھنے والا ہوں. عجیب انداز سے آیت نے اشارہ کیا سورہ فرقان کی، عجیب انداز سے، کہ دیکھو وہاں پر تھا کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا، اور جو اللہ پر ایمان لایا نیک عمل کرتا رہا، یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغوں میں داخل کرے گا کہ جہاں پر نہریں بہ رہی ہوں گی. بہت ٹھیک ہے، سامنے کی بات ہے. ایک درود بھیجی محمد آل محمد. قرآن نے سورہ فرقان میں ذکر کیا کہ مختلف لوگ ہیں، مختلف گناہوں کا ذکر کیا، کہ جو لوگ یہ گناہ کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، عذاب ملے گا، مستحق عذاب ہے. قرآن نے کچھ گروہوں کے بارے میں بتایا، فلاں گناہ، فلاں گناہ، فلاں گناہ جو لوگ کرتے ہیں تو پروردگار انہیں جہنم میں لے کر جائے گا، عذاب دے گا. لیکن وہ لوگ، الا من تاب و آمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، سورہ فرقان کی آیت. ترجمہ سن لیجئے اور اب گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گا، اور گفتگو آگے کیا بڑھایا جائے اس پر گفتگو کی ہی نہیں جا سکتی میرے لحاظ سے. تو جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے، اور یہاں پر احادیث مختلف ہیں، لیکن یقیناً وہ مجالس میں پڑھنے والی احادیث نہیں ہیں، گفتگو کا سلسلہ بہت طویل ہو جائے گا، اور مجالس میں اشارہ کر کے انسان گزر جاتا ہے، اس کے بعد سوالات ذہن میں آتے ہیں، اور مختلف حوالے سے موضوعات کو انسان ایک خاص جگر پر چلاتا ہے. اگر ان احادیث اور روایات کو پیش کیا جائے تو کافی بحث طلب احادیث اور روایات ہیں. الا من تابا، کیا عرض کیا میں نے ابھی تک، کہ کچھ گروہ ایسے ہیں، خدا نے کچھ گناہوں کا ذکر کیا ہے کہ جن گناہوں کو انجام دینے کے بعد وہ لوگ جہنم میں چلے جاتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے، الا من تابا و آمنا، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی، ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیا، نیک عمل انجام دیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیمہ، اور اللہ بہت ہی غفور ہے، بہت ہی مغفرت کرنے والا ہے، اور بہت ہی رحم دل ہے، بہت ہی رحیم ہے. کیا کرے گا خدا ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے گناہ کیے، جن کا پچھلے ٹکڑے میں ذکر ہوا، انہیں جہنم میں بھیجے گا، وہ مستحق عذاب ہیں. اب سنیے وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ گریہ سید الشہداء پر یہ جو گناہ معاف کروا دیتا ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو جن کی سمجھ میں اس بات کا اجر و ثواب نہیں آتا کہ کس طرح سے سید الشہداء پر گریہ کرنا گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ذرا وہ اس آیت کی طرف توجہ کریں. پروردگار فرما رہا ہے، جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل انجام دیا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. یعنی اگر کسی نے 10,000 مرتبہ نماز قضا کی ہوگی تو اسے 10,000 مرتبہ ثواب ملے گا. اگر کسی نے 10,000 مرتبہ غیبتیں کی ہوگی تو پروردگار غیبتوں کے 10,000 گناہوں کو ثواب میں بدل دے گا. اگر کسی نے 10,000 مرتبہ جھوٹ بولا ہوگا تو پروردگار 10,000 جھوٹوں کو 10,000 نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. حضور، آپ کی عقل میں تو سید الشہداء پر گریہ کا ثواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نا، آپ اعتراض کر رہے تھے. قرآن کی اس آیت کا کیا جواب دیں گے کہ جس میں خدا یہ فرما رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، وہ درجہ اور تھا کہ جہاں گناہوں کو مٹا دے گا. یہ ایک عجیب درجہ ہے، سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، عقل میں گنجائش نہیں اس بات کے سمجھنے کی. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی نیکیوں کو، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. وکان اللہ غفور رحیمہ، اور اللہ بہت ہی مغفرت کرنے والا ہے، بہت ہی رحیم ہے. تو حضور ابھی تو آپ کی عقل اس گریہ کو نہیں سمجھ پائی تھی، اس آیت کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ اگر نہ ہو معصوم کی روایت تو کوئی مائی کا لال دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ ہوگا کیسے. وہ خدا جو گناہ پر عذاب دے گا، زیادہ سے زیادہ کرم کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ کو معاف کر دے، مٹا دے، پاک کر دے. یہ عجیب فلسفہ ہے، یہ عجیب حکمت ہے کہ بس ہے کچھ لوگ کہ خدا جن کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. یہ کس منزلت پر ہے حضور؟ ہماری عقل کی حقیقت کیا ہے؟ ہم تو گریہ سید الشہداء میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ گناہوں کو معاف کیسے کرے گا. انسان کی، نادان اور جاہل انسان کی عقل ابھی یہیں پر اٹکی ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے کہ گریہ گناہوں کو کیسے صاف و پاک کرے گا. خدا نے آگے بڑھ کر ایک آیت پیش کر دی قرآن میں کہ دیکھو تمہاری سمجھ میں تو گناہوں کی مغفرت کا سلسلہ نہیں آ رہا نا، جا کر آیت پڑھو. ہم نے کیا کہا؟ ہم تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے، ہم تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. تو ہوگا نا کوئی سلسلہ، ہوگا کوئی مرحلہ. اس مرحلے کو جو طے کرے گا ہم اور آپ میں سے، وہ اس منزلت پر پہنچے گا نا کہ خدا ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. جتنے گناہ ہوں گے وہ گناہ نہیں رہیں گے. کیا مولانا مٹ جائیں گے؟ جی نہیں، مٹیں گے نہیں، وہ گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے. یہ کون سی منزلت ہے؟ یہ کون سا درجہ ہے؟ اب یہ خدا جانے، یا وہ جانے کہ جس پر قرآن نازل ہوا، یا وہ ہستیاں جانے کہ جن کو قرآن کا علم عطا ہوا. ایک درود بھیجیے محمد آل محمد. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دین غیب کی خبریں دیتا ہے، دینی رہنما غیب کی خبریں دیتے ہیں، معصومین غیب کی خبریں دیتے ہیں. غیب کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کی سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، آپ کو ماننی ہے. بھائی آپ یہاں سے دیوار کو دیکھ رہا ہوں، میں دروازے کو دیکھ رہا ہوں، سیڑھی کو دیکھ رہا ہوں، اب اس کے پیچھے ادھر کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا. اب اگر ہم میں سے کوئی وہاں جائے گا اور آپ کو اس کی زبان پر اعتماد ہوگا، اس کے قول و فعل پر اعتماد ہوگا، اور وہ آ کر بتائے گا کہ سڑک پر فلاں گاڑی فلاں انداز میں کھڑی ہوئی ہے، یا سڑک پر ٹریفک جام ہو چکا ہے، یا سڑک بند کر دی گئی ہے، تو آپ اس کی بات مان لیں گے. کیوں مانیں گے؟ آپ کہیں گے یہ دیوار ہمارے سامنے ہے، دیوار کے اس طرف ہمارے لیے غیب ہے، یہ وہاں سے دیکھ کر آیا ہے. اب وہ جتنی بھی عجیب و غریب خبریں دے آپ کو، توجہ ہے، جتنی بھی آپ کو عجیب و غریب خبریں دے آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ اس کے قول و فعل پر تو آپ کا ایمان ہے ہی. آپ اس کو متدین، مذہبی، دیندار، پاک و صاف، ایماندار شخص مانتے ہیں، سچا شخص مانتے ہیں. یہ گیا وہاں سے جو بتلا رہا ہے اب آپ کو ماننا پڑے گا. اب یہاں پر آپ اپنی عقل کے ذریعے اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو دیوار کے اس طرف دیکھ کر آ رہا ہے. حضور آپ اپنے جیسے غیر معصوم انسان کی عقل اور علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو دیوار کے اس طرف دیکھ کر آ رہا ہے. آپ کی اور ہماری عقل اس رسول کی عقل کا مقابلہ کرے گی جو معراج کی تاریکیوں کو چیر کر آ چکا ہے. یہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ غیب میں کیا ہو رہا ہے. عجیب مرحلہ دیکھیے سماج کے، ایک عجیب مرحلے کی جانب سورہ سات کے اندر اشارہ کیا پروردگار نے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ وَإِنَّ الْخُلَطَى لَيَبْغُونَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اور بہت سے لوگ کہ جو ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، جن میں اچھے تعلقات ہیں، جن میں اچھے ریلیشن شپ ہے، لَيَبْغُونَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ ایک دوسرے کے حق کو غصب کرتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ایسے لوگ کتنے ہی کم ہیں. اب مجھے بتلائیے ذرا، ہم میں سے ہر شخص شاید اس بات کی شکایت کرے کہ دیکھیے ہمارا اپنے پڑوسی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، لیکن انہوں نے ہماری فلاں تلفی کر دی، ان کے گھر میں مجلس ہوئی تو ہم نے اپنا گھر خالی کر دیا، ہمارے گھر میں مجلس ہوئی تو انہوں نے اپنا گھر ہمیں نہیں دیا، ہمیں گاڑی کی ضرورت تھی تو انہوں نے ہمیں نہیں دی، ہم نے ان کو دے دی. اسی طرح سے معاشرے میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. قرب و جوار سے، دور سے، نزدیک سے شکایتیں سننے میں آتی ہیں کہ ہم نے فلاں رشتہ دار کے ساتھ یہ نیکی کی، انہوں نے جب ہمارا وقت پڑا تو ہمارے ساتھ یہ نیکی نہ کی. تو قرآن اسی بات کو خوبصورت انداز میں پیش بھی کر رہا ہے اور اس کا حل بھی پیش کر رہا ہے. اب دیکھیے دین کی ضرورت کیوں ہے؟ معاشرے کے مسائل کو بھی سمجھنا ہے تو دین کی ضرورت آپ کو ہے کہ سماج کے مسائل حل کیسے ہوتے ہیں. قرآن سورہ صاد میں اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو وہ لوگ لوگ کہ جن کی بڑی اچھی ریلیشن شپ ہوتی ہے, اور ان کثیر من الخلطاء, بہت سارے ایسے خلطاء جو ہوتے ہیں جو مخلوط رہتے ہیں, ریلیشن شپ اچھی ہوتی ہے, لیبغی بعضہم علی بعض, ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی حق کی تلفی, حق تلفی کرتے ہیں. کون سے لوگ حق تلفی نہیں کرتے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو با ایمان ہوتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ صرف حق تلفی نہیں کرتے. وقلیل ما ہم, اور کہ ایسے لوگ کتنے کم ہیں. اب دیکھیے, اگر کوئی آپ کے ساتھ حق تلفی کرے, آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالے, آپ کے حق پر تجاوز کرے, آپ کے حق کو آفینڈ کرے, تو دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہاں پر وہ بچ سکے گا کہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا. آپ نیکی کرتے جائیے, یہ مت دیکھیے کہ کس نے آپ کے ساتھ کس انداز سے نیکی کی, کیوں قرآن فرما رہا ہے وَقَلِيلُ مَا هُمْ, ایسے لوگ کتنے کم ہیں. انسان یہ نہ دیکھے کہ کمی اور زیادتی کو نہ دیکھے, بلکہ یہ دیکھے کہ قرآن کس کی کتنی تعریف کر رہا ہے. قرآن اس شخص کی تعریف کر رہا ہے جو اپنی حق تلفی ہونے کے باوجود جب اس کی ذمہ داری آتی ہے, وہ دیکھتا ہے مجھ پر واجب ہو چکا ہے, یا اخلاقی ذمہ داری ہے یا شرعی ذمہ داری ہے, مجھ میں طاقت بھی ہے دوسرے کی مدد کرنے کی, تو وہ آگے بڑھ کر مدد کرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس شخص نے کتنی دفعہ میری مدد کی. کیوں یہ نہیں دیکھتا؟ چلیے نہج البلاغہ کی جانب. کلمات قصار میں مولا کائنات نے عجیب غیبی نقطے سے پردہ اٹھایا. بخدا اگر علی ابن ابی طالب اس نقطے پر سے پردہ نہ ہٹاتے تو بہت سے شاید لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کی سمجھ میں نہ آتا کہ دین ایسی گفتگو بھی کر سکتا ہے. مولا کائنات یہ بات بھی بتلا سکتے ہیں کیونکہ علم غیب ہے نا, کائنات کے تمام پہلوؤں پر نظر ہے. اس لیے علی ابن ابی طالب نے ایک دفعہ نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں اعلان فرمایا کہ دیکھو, فلا یزہدنک فی المعروف من لا یشکر لک, اے شخص دیکھو نیک کام کو انجام دینے کے سلسلے میں تمہیں وہ شخص بے رغبت نہ کر دے کہ جو تمہاری نیکیوں کا, تمہارے احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے نہیں چکاتا. ترجمے پہ توجہ فرمائیے گا, فلا یزہدنک فی المعروف من لا یشکر لک, تمہیں نیک کام کرنے سے وہ شخص غافل نہ کر دے جو تمہاری نیکیوں کا جواب نیکیوں کے ذریعے نہیں دیتا. فقد یشکرک من لا یستمتع بشیء منک وتدرک بشکر الشاکر اکثر مما اضاعه الکافر. عجیب حدیث ہے, مجھے اس پر تھوڑی سی چار پانچ منٹ گفتگو کرنے دیجئے. مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو, اب یہ قانون وہ ہے جو سماج پر حاکم ہے. بہت توجہ فرمائیے گا, دیکھیے یہاں پر پھر یاد دہانی کر دوں, ایک ریمائنڈر آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں کہ ہماری گفتگو ہے ضرورت دین کے بارے میں. اور دین کی ضرورت کیوں ہے؟ میں نے بتایا, دین چھپے ہوئے قانون بتلاتا ہے. اگر دین نہ ہو, اگر دینی قائدین نہ ہو, اگر معصوم امام نہ ہو, تو ہمیں چھپے ہوئے قانون پتہ نہیں چل سکتے. کس کی زبان میں, کس کے دل و دماغ میں طاقت تھی کہ اگر چھٹے اور پانچویں امام نہ ہوتے تو کون یہ بات سمجھ سکتا تھا کہ ایک چٹکی سید الشہداء کی قبر کی مٹی کی کھالو شفا مل جائے گی؟ کون یہ سمجھا تھا کہ اگر حسین ابن علی کی قبر کی سجدگاہ رکھ کر نماز پڑھو گے تو غیب کے ساتھ پردے تمہاری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جائیں گے؟ ارے حضور, مٹی کی حقیقت ہی کسی کو پتہ نہ لگتی, یہ معصوم ہے جو سمجھتے ہیں. اور میں ایک بات یہاں بتا دوں کہ ہم انسانوں سے زیادہ جانور امام کی معرفت رکھتے ہیں. بادشاہ جب شکار کھیلتا ہوا گیا, واقعہ آپ کے سامنے ہے, مفاتی الجنان میں موجود ہے, ہارون رشید جب شکار کھیلتا ہوا گیا, اس نے اپنے شکاری کتے دوڑائے, ہرن کے پیچھے کتے بھاگے, ایک مقام پر ٹیلے پر جا کر رک گئے, ہرن ایک احاطے میں چلا گیا, ایک ٹیلے میں ایک مقام پر چلا گیا, کتے رک گئے. یہ کتے وہ کہ جو شیر کا مقابلہ کر لے, ہرن دوڑ کر آگے چلا گیا, کتے ہرن کو دیکھ رہے ہیں آگے نہیں بڑھ رہے. ہارون نے کہا کسی بوڑھے کو لاؤ, جو اس علاقے میں بوڑھا ترین شخص ہے اس کو لاؤ, بتاؤ یہ ہے کیا. بوڑھے کو لایا گیا, واقعہ کوفے کے پشت کا ہے, بتلایا گیا, کہا کہ یہاں پر علی ابن ابی طالب کی قبر ہے, اگر یہ کتے نہ ہوتے, یہ کتے انسانوں سے بہتر ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کس کی قبر ہے, اپنی اوقات کو سمجھتے ہیں, لیکن جو حد کو نہ سمجھے اور آگے بڑھ جائے تو اب کہنے دیجئے نا, وہ کتے سے بدتر ہے یا نہیں؟ بھائی ولی اللہ کی قبر ہے یہاں پر, کتے رک گئے, ہرن آگے بڑھ گئے. بڑا عجیب نقطہ ہے, ہرن جانتے ہیں کہ آگے بڑھ جائیں گے, کتے پیچھے نہیں آئیں گے, کتے جانتے ہیں کہ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے. ہرن قبر کی معرفت رکھ رہا ہے اپنی جان بچانے کے سلسلے میں، کتا قبر کی معرفت رکھتا ہے اپنی حد کو پہچاننے کے سلسلے میں، وہ شکار ہے یہ شکاری دونوں جانتے ہیں کہ سلسلہ کیا ہے۔ تو بھائی اب ایسے کتوں کی اور ایسے ہرنوں کی تعریف ہم کریں یا ان انسانوں کی کریں جن کی سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول خدا کی منزلت کیا ہے؟ تو دیکھیے بات کیا تھی۔ تو دیکھیے دین اس لائق ہے، اس قابل ہے کہ غیبی قوانین ہمیں بتلاتا ہے، غیب پر سے پردہ دین اٹھاتا ہے۔ کیا کہا مولا کائنات نے؟ تمہیں وہ شخص نیک کام کرنے کے سلسلے میں بے رغبت نہ کر دے، نیک کام کرنے میں تمہارا دل اچاٹ نہ ہو جائے۔ نیک کام کو دیکھو، خبردار ہرگز ہرگز ترک مت کرنا، کیونکہ تم یہ نہ کہنا کہ ہم نے فلاں شخص کے ساتھ نیک کام کیا تھا، اس نے تو ہماری نیکی کا نیکی کے ساتھ جواب نہیں دیا۔ مولا کائنات دیکھیے، دنیا کی سوچ یہ کہتی ہے کہ جو تمہارے ساتھ نیکی کرے تم اس کے ساتھ نیکی کرو، لیکن فکر علی ابن ابی طالب سوچئے ذرا، دیکھیے اگر علی نہ ہوتے تو یہ معاشرے میں دینی فکر نہ آتی۔ یہ جو ہمارے درمیان آج یہ مقولہ ہے نا، ہمیں تو نیک کام کرنا ہے، کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے یا نہ کرے، پورا معاشرے پورے معاشرے میں یہ جملہ گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمیں مولا کے نام پر کھانا کھلانا ہے، کوئی شکریہ ادا کرے یا نہ کرے۔ نوحہ خان کہتا ہے ہمیں مولا کے نام کا نوحہ پڑھنا ہے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے۔ فرش اعضا بچھانے والا کہہ رہا ہے کہ ہمیں فرش اعضا بچھانا ہے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے۔ ہم اس کے لوگوں کے ساتھ احسان کریں گے، نیکیاں کریں گے، چاہے کوئی شکریہ ادا کرے یا نہ کرے۔ تو علی ابن ابی طالب کا ایک چھوٹا سا جملہ پورے معاشرے کی اصلاح کر گیا۔ تو سوچئے اگر ذات علی ابن ابی طالب ہمارے درمیان ہوتی تو کس انداز سے ہماری اصلاح ہو جاتی۔ کہا کہ فلا یزہدنک فی المعروف من لا یشکر لک، خبردار نیک کام کرنے کے سلسلے میں تمہیں وہ شخص بے رغبت نہ کر دے، تم اکتا نہ جاؤ نیک کام کے سلسلے میں۔ کیوں اکتا نہ جانا؟ کہ اگر تم کسی کے ساتھ نیکی کرو اور وہ تمہاری نیکی کا نیکی سے جواب نہ دے تو نیک کام کرنے کے سلسلے میں اکتا مت جانا۔ یہ نہ کہنا میں نے اتنی مرتبہ اس کے ساتھ نیکیاں کی، اس نے میری نیکی کا جواب احسان کا جواب احسان سے نہ دیا۔ اب کیوں نہ کرنا؟ مولا خود فرما رہے ہیں فقط یستمتع فقط یشکر کا من لا یستمتع بشیء من، کیونکہ اے انسان یاد رکھیو کبھی کبھی تو اپنی نیکی کا جواب کسی ایسے شخص سے دریافت کرے گا، تو اپنی نیکی کا ثواب اور جزا ایسے شخص سے وصول کرے گا کہ جس نے کبھی تیری ذات سے کوئی فائدہ ہی نہ اٹھایا ہوگا۔ کسی نے تیری ذات سے فائدہ ہی نہ اٹھایا ہوگا۔ وَتُدْرِكْ بِشُكْرِ الشَّاكِرِ أَكْثَر مِمَّا أَضَاعَهُ الْكَافِرُ، اور تو اس اجنبی شخص کی نیکی کی وجہ سے تجھے خدا اتنا دے گا کہ جتنی تو توقع کر رہا تھا نا اس شخص سے، کہ جس کے ساتھ تو نے نیکی کی تھی کہ یہ میرے احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے چکائے، اس نے احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے نہ چکایا، جتنی تجھے اس شخص سے توقع تھی کہ جس کے ساتھ تو نے نیکی کی تھی کہ یہ میرے ساتھ اتنا احسان کرے گا، پروردگار تجھے اس اجنبی کے ذریعے اتنا دے دے گا کہ جس کی تجھے توقع ہی نہ تھی۔ اب میں ایک مثال دے دوں تاکہ نوجوان جو میرے بچے بیٹھے ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے، ان کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے کبھی کسی کو، اب یہ پہلے تھا، ایک سکہ دے دیجئے حضور ٹیلی فون کرنا ہے، آپ نے سکہ نکال کر دے دیا یا کارڈ دے دیا اپنا، آپ نے کہا میں کیوں دوں؟ لیکن ایک سوچ ہوتی ہے بیچارہ گرفتار ہے، پھنسا ہوا ہے مشکل میں، ٹیلی فون بوتھ کے باہر کھڑا ہوا ہے، آپ نے سکہ دے دیا، ایک دو سکے دے دیا، اپنا کارڈ دے دیا یا موبائل پہ فون کروا دیا، یا کوئی بوڑھا کھڑا ہوا ہے وہاں پر، آپ جا رہے تھے، آپ نے کہا اچھا یہ مسقط کی بات کر رہا ہوں، کراچی میں کبھی ایسا نہ کیجیے گا خدا کے لیے، تو آپ نے گاڑی میں بٹھا لیا اور آپ چھوڑ کر آ گئے۔ اس نے شکریہ ادا کیا، شکریہ ادا نہیں کیا، آپ نے کہا عجیب آدمی تھا، شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ کہیں دوبارہ یہ صاحب ملے آپ کو، آپ کی طرف مڑ کے دیکھا بھی نہیں، آپ نے کہا دیکھا میں نے گاڑی میں بٹھایا، اتنی دور لے کر گیا اور تھوڑا سا آف دی روٹ بھی گیا، مجھے ادھر جانا تھا، 3-4 کلومیٹر ادھر چلا گیا، ضعیف تھے، کوئی معذور ہے، کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہے، بہرحال آپ نے اس کو اپنی گاڑی میں بٹھایا، چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا عجیب آدمی تھا، شکریہ بھی ادا نہیں کیا، کئی دفعہ مجھے دیکھ چکا ہے، مسکرا کر دیکھتا بھی نہیں ہے۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ خبردار بے رغبت نہ کر دے تمہیں اس شخص کی بے رخی کہ جس کے ساتھ تم نے احسان کیا۔ اب ایک دفعہ آپ، اب یہ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، امتحان تھا، آپ جا رہے تھے، امتحان کے میں پہنچنے میں دیر ہو رہی تھی، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، موٹر سائیکل خراب ہو گئی، یکایک ایک آدمی آیا، آپ نے اس سے کہا بھی نہیں کہ مجھے وہاں پہنچا دیجیے، اس نے آپ کی شکل دیکھی، آپ کے ہاتھ میں چیزیں دیکھی، بیٹا امتحان دینے جا رہے ہیں آپ، کہاں میں آپ کو چھوڑ دوں؟ آپ نے کسی کے ساتھ نارمل حالات میں نیکی کی، نیکی کا جواب آپ کو کیسے ملا؟ یہ اجنبی شخص کس نے اس اجنبی کے دل میں ڈالا کہ آپ کو وہاں سے پک کر کے وہاں تک ڈراپ کر دے؟ یہ دل میں ہی ڈالا جاتا ہے. یہاں پر سب حضرات یا نوکری کر رہے ہیں یا تجارت، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. تو نوکری کے سلسلے میں جب آپ نے اپنا سی وی دیا تو دسیوں سینکڑوں بیسیوں سی وی آئے ہوں گے نا. کون سی طاقت تھی کہ جس نے اس شخص کے دل میں یہ ڈالا کہ ان کا انتخاب کیا جائے نوکری کے لیے؟ اب یہاں بہت سے طریقے ہوتے ہیں، مجھے ان طریقوں پہ نہیں جانا. کوئی طاقت ہے جو دل میں ڈالتی ہے؟ کوئی طاقت ہے نا ایسی. اور میں نے حدیث پہلے بھی بیان کی کہیں، اور یہاں پر حدیث سن لیجئے. تین چیزیں ہیں لیکن وقت کم ہے، تو چھ چیزیں ہیں لیکن دو چیزیں بتاؤں گا. مولا فرماتے ہیں چھٹے امام کہ سب سے سری ترین وہ چیز کہ جس کا نشانہ چوکتا نہیں ہے، وہ بد دعا ہے جو باپ اپنے بیٹے کے لیے کرے جبکہ باپ سے بیٹا بد زبانی اور بدتمیزی کرے. اور وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس وقت کی دعا کہ جب باپ اپنے بیٹے کو دعا دے کہ جب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کوئی نیک سلوک کرے. تو جو والدین کی جانب مسکرا کر دیکھنا، والدین اگر کوئی ایسی بات کہیں، اگر والدین خدا نخواستہ سٹھیا گئے ہیں، عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جہاں عجیب و غریب باتیں کرنے لگے، مزاج ایک ہو جاتا ہے، تو ماں باپ کو نہ جھڑکنا. یاد رکھیے، نیکیاں چاند پر نہیں پائی جاتی، ہمارے گھروں میں نیکیوں کا وسیلہ ہوتا ہے. ہم ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ نیکیوں کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا سونا ہے چاند پہ کنواں کھد رہا ہے، مجھے پیسے ہیں میرے پاس، کھدوا دیجیے گا چاند پر کنواں. حضور چاند پر کون گیا ہے، کون جائے گا؟ نیکیاں آپ کے گھر میں موجود ہیں، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کیجئے. ان کی دعا ایسی ہوگی کہ آپ کی زندگی سنور جائے گی. پروردگار نے دیا ہے زندگی میں، اور مولا نے فرمایا آگ دو طرح کے ہوتے ہیں، کبھی انسان زندگی میں آگ ہوتا ہے جسے ماں باپ آگ کر دیں، اور کبھی انسان ماں باپ مرنے کے بعد آگ کر دیتے ہیں. کہا وہ کیسے ہوگا مولا؟ کہا اگر تمہارے ماں باپ مر گئے ہیں، کتنی شب جمعہ گزری، کتنے دن گزرے، کبھی ماں باپ کے نام کا کوئی صدقہ دیا، ماں باپ کے نام کی نماز پڑھوائی، روزے رکھوائے، ان کے نام کا جوڑا دیا صدقے میں، کھانا کھلایا کسی کو، باپ کا جو دوست تھا اس کا کتنا احترام، ماں باپ کے دوستوں کا کتنا احترام، ماں باپ کی طرف سے کتنا صدقہ خیرات. کیا ماں اور باپ اس دنیا سے چلے گئے، ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ حضور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ یہ ہمارے ماں باپ ہی تھے، اگر ہمارے ماں باپ ایسے نہ ہوتے تو ہم آج اس فرش عزا پر نہ ہوتے. یہاں جو مومن مومنات موجود ہیں اس وقت، جن جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کے والدین کے لیے ایک مرتبہ احسان صاحب کے لیے درود دیجیے، محمد آل محمد. تو دین یہ سکھلاتا ہے ہمیں، غیبی چیزوں پر سے رازوں کو فاش کرتا ہے کہ غیب میں کیا ہے، اور ہم مانتے ہیں، سمجھتے ہیں. اور یہ دین ہے کہ جو انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ بدترین سے بدترین حالتوں میں ہو، بدترین سے. درود دیجیے ذرا محمد علی. اگر توحید کی دلیل آپ کو چاہیے نا، توحید کی دلیل آپ کو چاہیے، تو بڑے بڑے کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، کسی منطق کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کربلا کو دیکھ لیجئے، خدا کا وجود نظر آ جائے گا. اور یہ بھی شاید شہزادی کی توفیقات، ہم سب کے شامل حال ہیں کہ مسلسل یہاں پر جو مجلسیں چل رہی ہیں، تین چار مرتبہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر ہوا ہے یا مولا عباس کا. بہرحال اس شہزادی اور اس شہزادے کا جو ذکر ہے، پروردگار سے دعا ہے کہ جو ذکر کر رہے ہیں یہاں پر، جس انداز سے بھی، مرثیہ سلام، سوسخانی، نوحہ، زیارت، ذاکری ہو رہی ہے، آپ حضرات گریہ فرق کر رہے ہیں، تو ان تمام عبادتوں کو امام زمانہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت ملے، اور خود مولا ابو الفضل عباس اور جناب زینب ہماری سزاداری کو قبول کریں. دیکھیے، نفسیاتی تجزیہ کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی ہمیں شخصیات کا، نفسیاتی تجزیہ. ایک مرتبہ آدمی تقریر کرتا ہے، اور یہ واقعات، یہ بات آپ میں سے بہت سو کو پتا ہوگی کہ جب ایک آدمی تقریر کرتا ہے، میں مجھے ہی دیکھ لیجیے، آپ یہاں پانی رکھا ہوا ہے، اگر یہ پانی ختم ہو جائے اشارہ نہیں کروں گا، دوڑ کر آپ پانی لے آئیں گے، ٹیشو پیپر رکھا ہوا ہے یہاں پر، صاحب یہاں سے اترے چار سیڑھیاں چڑھی آ گئے. لیکن اگر انسان بدترین حالات میں تقریر کرے, خطبہ دے, اور وہ خاتون خطبہ دے کہ جس نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکالا ہو, روایت کے الفاظ ہیں کہ جب جناب زینب مدینہ میں زیارت کے لیے جاتی تھی رسول خدا کی قبر کی, تو دائیں امام حسن ہوتے تھے, بائیں امام حسین ہوتے تھے, پر اللہ اکبر صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ سلام ہمارا جناب زینب پر. آگے مولا کائنات چراغ لے کر چلتے ہیں. علی ابن سلام و جناب زینب کی قدموں کی خاک پر ہمارا, نہ جناب زینب پر سلام ہو, کیا ہماری اوقات کی جناب زینب پر سلام بھیج سکیں. خدا کا سلام ہو آدم سے لے کر عیسیٰ, رسول اللہ کا سلام ہو پنجتن کا سلام ہو جناب زینب پر, اور ہم جیسے حقیر لوگوں کا جناب زینب کی قدموں کی خاک پر سلام. یعنی دائیں بائیں حسن اور حسین, جوانان جنت کے سردار, اور آگے ساقی کوثر اور قندیل لے کر چلتے تھے, چراغ لے کر چلتے تھے. اور جب جناب زینب وہ تمام زیارت کے اعمال بجا لاتی تھی, دو رکعت نماز, زیارت, جو بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں وہ اعمال جب پڑھ لیتی تھی, تو اس کے بعد مستحب ہے کہ اپنے آپ کو قبر پر گرا دیا جائے. جب جناب زینب اپنے آپ کو قبر پر گراتی تھی, تو علی ابن ابی طالب قندیل کی ذوق کو, قندیل کی لو کو مدھم کر دیتے تھے کہ کوئی دور سے گزرنے والا دیکھ نہ پائے. میں کہوں گا مولا کائنات اس حد تک احترام, فاطمہ کی بیٹی ہے نا, قندیل کی لو کو مدھم کر دیتے تھے. میں کہوں گا مولا کائنات ذرا آئیے بازار کوفہ میں, آپ کی بیٹی نے خطبہ دیا ہے. مولا نے کتنے خطبے دیے, بڑے عجیب و غریب خطبے دیے ہیں. توحید پر خطبہ دیا, ہر چیز پر, معاد پر خطبہ دیا, رسول خدا کے مقامات پر خطبہ دیا, قیامت پر خطبہ دیا. لیکن میں کہوں گا مولا جب بھی آپ نے خطبہ دیا نا, اگر گلا خشک ہوتا ہوگا نا تو پانی مل جاتا ہوگا. آئیے جناب زینب کی آواز کو دیکھیے مولا, کہ اس طاقت اور قوت کے ساتھ خطبہ دیا کہ آپ کا صحابی بول اٹھا, یہ علی مرتضیٰ کے لہجے میں کون خطبہ دے رہا ہے. سلام ہو ہمارا اس شہزادی پر کہ جس کے 18 چاند سے بھائی مر جائیں, حسین کا سر نوک نیزہ پر ہو, لیکن جب خطبہ دینے پر آئے تو آواز میں کپ کپاہٹ نہ ہو, بدن پہ تھر تھراہٹ نہ ہو, کئی پہر کی بھوک اور پیاس ہو, لوگ صدقے کے کھجور پھینکے, صدقے کی روٹیاں پھینکے, اس بیوی کو جلال آئے, بچوں کے منہ سے کھجور کھینچ کر نکال لے اور کہے ہم آل محمد ہیں, صدقہ ہم پر حرام ہے. ایک دبدبے کے ساتھ, ایک طاقت کے ساتھ خطبہ دے. کوئی نہ کوئی طاقت ہے جو زینب کے قلب کو تقویٰ تقویت کر رہی ہے. جب ایک دفعہ قتلگاہ سے گزارا گیا, سید سجاد نے جب بابا کے لاشے کو دیکھا, چچا عباس کے لاشے کو دیکھا, علی اکبر کے لاشے کو دیکھا, ایک دفعہ سید سجاد کا رنگ متغیر ہو گیا. آپ جانتے ہیں نا کہ سید سجاد کو جب گلے لگایا تھا حسین نے اور رخصت ہوئے تھے, سید سجاد پر غشی کا عالم تھا. اب کچھ افاقہ ہوا, جب قتلگاہ سے گزرے تو دیکھا بابا کا لاشا یہاں پڑا ہے, یہاں چچا عباس کے بازو قلم ہوئے ہیں, لاشا پڑا ہے, یہاں بھائی علی اکبر ہے, یہاں اولاد عقیل و جعفر ہے. ایک دفعہ بنی ہاشم کے جوانوں کے لاشیں دیکھے, بابا کے ساتھیوں کے لاشیں دیکھے, چہرے کا رنگ متغیر ہوا, نزدیک تھا کہ روح ساتھ چھوڑ دیتی. زینب نے آگے بڑھ کر پکارا, مالی اراک تجود میں نفس کا یا بقیت جدی و ابی و اخی, اے بیٹا سجاد تمہیں کیا ہو رہا ہے, تمہارے چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہو رہا ہے, اے میرے نانا, میرے بابا اور میرے بھائی کی یادگار. جملہ دیکھیے, بھتیجا نہیں کہا, یہ کہا میرے بابا نانا اور بھائی کی یادگار. یعنی اس عالم میں بھی زینب کے حواس اپنے مقام پر ہے, امامت کے تسلسل کو بتلا رہی ہے. کہا سید سجاد غم نہ کرنا, یہ جو تم لاشیں دیکھ رہے ہو نا, واللہ ان ھذا لحد الی ابی کا و الی جد کا, اے سید سجاد یہ جو حسین اور حسین کے ساتھیوں کے لاشیں دیکھ رہے ہو نا, یہ خدا کا وہ وعدہ ہے جو حسین نے وفا کر کے دکھلایا ہے. اے بیٹا سجاد غم نہ کرنا, ایک قوم ایسی آئے گی لا یعرفونہم فرائنۃ العصر, کہ جنہیں دنیاوی ظالم بادشاہ نہیں جانتے وہ آ کر اس قبر کو منائیں گے. وہ ینصبون علی من لقبر ابی کا
سید الشہداء تیرے باپ کی قبر پر ایک نشان لگائیں گے، ایک علم لگائیں گے، اور یہ دنیاوی حکمران جتنا چاہیں تیرے باپ کی قبر کو مٹائیں، مٹا نہ پائیں گے۔ دور دور سے لوگ زیارت کرنے آئیں گے۔ آپ دیکھیے کہ یہ کون سا علم ہے جس بیوی کے ہاتھ بندھے ہو، 18 بھائیوں کے کٹے ہوئے سر کو دیکھیں، کتنا تقویت، کتنی تقویت ہے، کتنی طاقت ہے، کتنا ایمان ہے کہ کٹے بھٹے لاشوں کو دیکھنے کے باوجود بیوی یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک دفعہ قبر بھی بنے گی، ایک دفعہ حرم بنے گا۔ اور اس کے بعد بیوی آگے بڑھی، جب کوفے میں گئی تو عجیب انداز سے خطبہ دینا شروع کیا، کہا یا اہل القتل والغدر، اے کوفے والوں، اے غدار لوگوں، تم جانتے ہو ایدم اند رسول اللہ سفقتم، کہ تم نے رسول کے کس گھرانے کے کس فرد کا خون بہایا ہے، وہ ای حرمت لہم تحقتم، اور تم نے رسول خدا کی کون سی حرمت کو پامال کیا ہے۔ اور اس کے بعد گفتگو فرما رہی ہیں، ایک دفعہ جلال کے عالم میں کہا، قادت السماء تمطر دما، نزدیک ہے کہ آسمان سے خون کی بارش ہو۔ بس جیسے ہی جلال کے عالم میں بیوی نے یہ جملہ کہا، سید سجاد نے ہاتھ اٹھایا اور یہ کہا، بپھوپھی اما یا عمت اسکتی، فانک عالمت غیر معلمت وفاہمت غیر مفاہمت۔ یعنی کیا مطلب؟ پورا خطبہ ختم ہو گیا جیسے ہی بیوی نے یہ کہا کہ نزدیک ہے کہ آسمان خون کی بارش کرے۔ اس موقع پر سید سجاد نے کیوں روکا؟ سید سجاد جانتے ہیں کہ میری پھوپھی کا مقام وہ ہے کہ ادھر پھوپھی کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکلے گا، آسمان سے خون کی بارش شروع ہو جائے گی۔ کہا، پھوپھی اما رک جائیے، اس سے آگے کچھ نہ کہیے گا۔ یعنی امام کی زبان میں طاقت ہے کہ جو زینب کو روک سکے۔ میں کہوں گا، بی بی اتنی طاقت تھی آپ کی زبان میں، کاش جب یہ درے لگا رہے تھے، یہ ظالم تازیانے لگا رہے تھے، جب سید سجاد کی پشت سے بستر کھینچا گیا، جب سکینہ کے کانوں سے گوہر چھن رہے تھے، جب سکینہ تماچے کھا رہی تھی، اے کاش بی بی اگر اشارہ کر دیتی تو یہ ظلم نہ ہوتے۔ لیکن زینب کبریٰ وہ ہے کہ جو اطاعت الہی جس کا شعار ہے، حسین کے حکم کی پابند ہے۔ علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللهم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، وسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك، عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، پالنے والے جو مومن ممنات کی ہماجد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومن ممنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومن ممنات خصوصاً جو یہاں مومن ممنات موجود ہیں، پروردگار ان میں اگر کوئی تنگ دست ہے، نادار ہے، قرض دار ہے، پریشان حال ہے، بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، پروردگار ان کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے قلب مقدس سے ہر غم و اندوہ کو دور فرما، امام زمانہ کے قلب مقدس میں ہر خوشی، شادمانی، شاد کامی کو ڈال دے۔ پروردگار مملکت عمان کی حفاظت فرما، سلطان عمان کی حفاظت فرما، حاسدوں کے شر سے محفوظ فرما، انہیں طول عمر عطا فرما۔ پروردگار ہمیں امام زمانے کے انصار اور میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند آواز سے صلوات دیں۔